السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ۔ میزبان بہجت حاضر خدمت ہے، میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسفر امام اور انجینئر ہیں نک ایوانوف۔ اردو ویو کی یہ نشریات آپ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آن لائن بھی سن سکتے ہیں۔ اردو ویو ڈاٹ کام پر لاگ ان کرتے ہوئے بائیں ہاتھ پر آڈیو اسٹریم کو کلک کیجیے اور براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے۔ یہ پروگرام جب ہم نشر کر دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ اس کو سوشل میڈیا کے بہت سارے پلیٹ فارمز پر جیسے ٹویٹر، فیس بک اور ہماری اردو کی ویب سائٹ پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے، ہم سے رابطے میں رہیے۔ آج کے پروگرام میں بھی حسب معمول ہم بہت سے اہم اسٹوریز اور ٹاپکس لے کر آئے ہیں۔ بات ہم کریں گے پاکستان، روس اور چین انسداد دہشت گردی کے بارے میں مذاکرات کر رہے ہیں۔ 27 دسمبر کو ماسکو میں یہ بات چیت ہوگی۔ پاکستان میں عسکریت پسندی کو ختم کرنے کی بھرپور کوششوں کے باوجود ابھی تک اس پر مکمل طور سے قابو نہیں پایا جا سکا، وجہ کیا ہے معلوم کریں گے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی گزشتہ سال کا ایک بڑا اہم موضوع رہا، آنے والے سال میں کچھ بہتری کی توقع ہو سکتی ہے کیا، اپنے مبصرین سے جانیں گے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے افغانستان میں سیکیورٹی فورسز کے اندر افغان شہریوں نے شمولیت اختیار کرنا شروع کی ہے بڑی تعداد میں، اور وہ داعش کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، یہ صورتحال کیا ہے بارے میں بات کریں گے۔ اور اس کے بعد جو کہ ہمارے جو ٹاپ سٹوری ہے آج کی اور بہت سارے دنوں سے، شام کے شہر حلب سے شہریوں کے انخلاء کا معاملہ شروع ہے، کبھی اس میں کچھ کامیابی ہوتی ہے اور کبھی اس میں پھر رکاوٹ آ جاتی ہے۔ پر شام کی حکومت کی جو سرکاری افواج ہیں وہ اور باغی ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں اس ساری رکاوٹ کے لیے۔ اب صورتحال کیا ہے، آج سے پھر انخلاء کا کام شروع ہوا ہے، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایک قرارداد پیش کیے جانے کا امکان ہے کہ مبصر بھی وہاں بھیجے جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج یمن میں کیا ہوا، یمن میں ایک خود کش بمبار نے 40 فوجیوں کو ہلاک کر دیا، وہ اس وقت اپنی تنخواہ لینے کے لیے کھڑے تھے۔ یمن میں یہ دوسرا واقعہ ہے اس ماہ کے اندر اندر جس میں پہلے 48 فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ یہ دیکھنے کی بات ہے کہ کیا یمن کا تنازع شام کے تنازع کی طرح آگے کی طرف بڑھا ہے، اور کیا بین الاقوامی برادری اس تنازع کو روکنے کے لیے کیا کوششیں کر رہی ہے۔ تو آئیے موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں پروگرام کا۔ روس، پاکستان اور چین 27 دسمبر کو سہ طرفی یعنی تین طرفہ مذاکرات کر رہے ہیں۔ ماسکو میں ہونے والے اس اجلاس میں انسداد دہشت گردی سے متعلق بات چیت کا اگلا دور منعقد کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں روس کے سفیر الیگزی ڈیڈاف نے بتایا ہے کہ افغانستان کے بارے میں سہ طرفی عملی گروپ کا یہ تیسرا اجلاس ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں پاکستان سے ایک بڑا ممتاز نام ہے ہمارے پروگراموں کا، ڈاکٹر نادر وقت، اور یہاں امریکہ سے ہمارے ساتھ ہیں ثنا علی جن کا تعلق اٹلانٹک کونسل سے ہے، تجزیہ کار ہیں، ریسرچر ہیں۔ تو آئیے ان دونوں سے ہی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے میں شروع کروں گی پروگرام کو۔ افغانستان کے سرحدی علاقوں میں داعش سے منسلک گروپوں کے سر اٹھانے سے سیکیورٹی کی صورتحال متاثر ہو رہی ہے، اور اس سہ طرفہ مشاورت کا مقصد علاقائی سطح پر انسداد دہشت گردی کا سٹرکچر قائم کرنا ہے تاکہ دہشت گردی کی کاروائیوں کو روکا جا سکے۔ ڈاکٹر وقت، آپ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں ان مذاکرات کے نتیجے میں واقعی کوئی مؤثر لائحہ عمل طے ہو جائے گا، کیونکہ بہت سارے لایا عمل طے کرنے کی کوشش کی جاتی رہی لیکن اب کے فریق مختلف ہیں۔
یہ بات بہت پیچیدہ اس لیے ہے کہ ہم فریقین کے خلوص دل کے بارے میں، ان خلوص کے بارے میں، ان کے دلوں کے اندر کیا واقعی اس کو حل کرنے کا احساس ہے یا نہیں ہے، ہمارے پاس ڈپلومیٹک لیول پر یا انٹر اسٹیٹ ریلیشنز میں اسے چیک کرنے کے پیرامیٹرز بہت کم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہم اگرچہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم جان سکیں کہ جو کچھ کہہ رہا ہے اور جو کرنے جا رہا ہے ان دونوں میں کتنی ریلیونس ہے، اور جو کہہ رہے ہیں کیا وہ ایسا کریں گے بھی، یا جو کر رہے ہیں وہ ایسا کہیں گے بھی، یا ٹیبل پہ بیٹھ کے جو کچھ وہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں وہ ایسا کریں گے۔ اس کے پیچھے ان اسٹیٹس کے اپنے انٹرسٹ بھی ہیں۔
جی،
جہاں تک تو ٹیررزم کی بات ہے، اس میں کوئی شک و شبہ یا دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ اب تمام ریاستوں کا انٹرسٹ ہے کہ ٹیررزم کو مینوور کیا جائے، نیگوشیٹ کیا جائے اور یہ پرابلم حل کیا جائے۔ سب سے زیادہ بدترین اس کا نشانہ پاکستان بنا ہے
جی،
اور ابھی آج کے بھی جو اعداد و شمار آپ دیکھ لیجئے کہ صرف کراچی شہر سے لے کے آپ پورے پاکستان کی طرف دیکھتے چلے جائیے، سینکڑوں واقعات ہیں دہشت گردی کے جو ابھی چوری نثار نے اعداد و شمار دیے، وہ اگر پچھلے سال کے 1400 تھے تو اس سال کے 800-900 کے درمیان وہ اعداد و شمار ہیں. اگرچہ وہ اسے اپنی کامیابی قرار دینا چاہ رہے ہیں یا ایسا لگتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قابو پانے کی کوشش کی، میرے جیسا آدمی جو کہ اس پرندے کے مرنے کے اوپر بھی غمگین ہو جاتا ہو، 800 واقعات کے اوپر کیسے میں مطمئن ہو سکتا ہوں؟ لیکن یہ کام بہت طویل ہے، اس کی جڑیں بہت طویل ہیں. صرف پاکستان ایک اپنی حدود کے اندر نہیں ہے بلکہ افغانستان اور بھارت، یہ دونوں اس کے ساتھ کس قدر انوالوڈ ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ کتنی زیادہ ایویڈینس نکلتی ہیں جہاں تاریں انہی کے ہاں جڑی ہوتی ہیں. اور اب آپ دیکھیے کہ رشیا پاکستان کے قریبی تعلقات کوآپریشن کے بنتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، مگر بھارت اس میں کس طرح سے اپنا رول پلے کرتا ہے؟ کیا وہ چاہتا ہے کہ پاکستان سٹیبل ہو جائے؟ کیا بھارت یہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی ختم ہو جائے؟ کیا بھارت ایسی ایفرٹس کو سپورٹ کرتا ہے کہ وہ ختم ہو جائیں؟ یہ بہت سارے سوالیہ نشان ہیں ان چیزوں پر. آپ نے بھارت سرکار کے جو بیانات دیکھے ہیں، جو ان کے اقدامات ہیں، وہ آپ کے سامنے ہیں. تو یہ ایسے معاملات ہیں کہ بہت سے شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ سیاسیات کے ایک طالب علم کے طور پر میں یہ بات کہوں گا کہ یہ تمام ریاستوں کی ضرورت ہے، پاکستان کی بھی، بھارت کی بھی، ایران کی، افغانستان کی، ترکی بھی، امریکہ بھی اور روس بھی، ان تمام یہ سارے اس کے فریق ہیں. امریکہ اس کا براہ راست فریق ہے یا بالواسطہ یا بلاواسطہ، جیسے کہ آپ دیکھ لیجیے، ترکی بھی ہے، ترکی بھی آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، ایران بھی ہے، روس بھی ہے، اور میں تو کہوں گا کہ کسی نہ کسی حد تک اب چین بھی اس میں شامل ہوتا چلا جا رہا ہے، تو وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ اگلے وقت میں ایسا ہوگا. لہذا سب کا مفاد اسی میں ہے کہ وہ ان تمام سرگرمیوں کو کچنے اور روٹ ٹریٹمنٹ پہ جائیں، روٹ کینال ٹریٹمنٹ پہ جائیں. جب تک وہ روٹ کینال ٹریٹمنٹ پر نہ جائیں گے، اوپر کی شاخیں کاٹنے سے باتیں بہت زیادہ پروڈکٹیو نہ ہو سکیں گی.
اچھا ثنا سے بات کرتے ہیں. ثنا، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ ظاہر ہے ایک تو یہ کہ دہشت گردی مشترکہ دشمن ہے پورے دنیا میں اب جس طرح اس کو دیکھتے ہیں، لیکن اس خطے میں جب ہم جنوبی ایشیا خطے کی یا ایشیائی خطے کی جس میں وسطی ایشیا بھی شامل ہے کی بات کرتے ہیں تو وہاں امریکہ کی دلچسپی بھی ہے. آپ کے خیال میں چین، روس اور پاکستان کے سہ طرفی مذاکرات سے امریکہ کی کوئی ریزرویشن اور تحفظات ہو سکتے ہیں؟ اگر ہو سکتے ہیں تو ان کی نوعیت کیا ہوگی اور نتائج کیا ہوں گے، خاص طور پر امریکہ پاکستان تعلقات پر؟
جی بالکل، یہ بہت اچھا سوال ہے. اور پہلے میں یہ آپ کے آڈینس کو بتانا چاہتی ہوں کہ ماسکو اور اسلام آباد کے جو بائی لیٹرل ریلیشن شپ رہا ہے، وہ آپ کو یاد ہوگا کولڈ وار میں پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا تھا سوویت یونین کے خلاف. ان دنوں سے آج تک رشیا اور پاکستان کے جو تعلقات رہے ہیں وہ بہت نیگیٹو رہے ہیں. اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو دہشت گردی ہے وہ رشیا میں بھی افیکٹ ہوتی ہے، وہ پاکستان میں، تو ہمیں پتا ہے کہ پاکستان بالکل فرنٹ لائن پہ ہے، اتنا ہم نے سفر کیا ہے، اور چائنا ایز ویل. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ٹاپک ہے اس میں سے کافی یہ ریلیشن شپس دوبارہ اوپر آ رہے ہیں. اور سپٹمبر میں کوئی 70 or 75 رشین فوج آئے تھے پاکستان میں، اور پہلی دفعہ انہوں نے ایک
مشقی جنگی
جی 2 weeks انہوں نے آئی تھنک 2 weeks کی کوئی ملٹری ایکسرسائز رہی ہے اور ڈرل رہی ہے. اور اس ایونٹ سے بھارت کو اور امریکہ کو تھوڑی سی ریزرویشن ضرور ہوئی ہیں، کیونکہ یہ ایک ڈیولپنگ ریلیشن شپ رہا ہے. اور جو یونائٹڈ اسٹیٹس اور انڈیا کا جو ریلیشن شپ زیادہ امپروو ہو رہا ہے اکنامک بیسس پر، تو اس لیے یہ ریزرویشنز بھی ہو رہی ہیں. اور ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان چائنا ریلیشن شپ تو کافی اسٹرانگ ہے. اب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ رشیا کو ایشیا میں رشیا کی کیا زیادہ پرائیورٹی ہیں، ان کو یہ ڈر ہے کہ آئسس، جو داعش آپ نے نام لیا تھا اپنے انٹروڈکشن میں،
جی،
کہ شاید یہ اب ویسٹ ایشیا میں آنا چاہے، اور شاید داعش اب زیادہ پریزنس تو ہم افغانستان میں دیکھ رہے ہیں، کیا یہ زیادہ آگے نہ بڑھے. رشیا کو سب سے امپورٹنٹ وہ یہ، کم از کم جو ان کے فورن منسٹر صاحب ہیں سرجی لیوروف، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں داعش کا بہت ڈر ہے کہ وہ سیریا میں، اس لیے ہم وہ سٹانس لیتے ہیں دیٹ از پرو اسد. تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ بھی فکر ہے کہ یہ افغانستان میں آئیں گے, ہمیں یہ بھی فکر ہے کہ یہ ویسٹ ایشیا میں آئیں گے, اور اس فکر کے مطابق اس کی بیسس پر ہمیں ضروری لگ رہا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ پارٹنرشپ کریں اور ہم چائنا کے ساتھ پارٹنرشپ کریں. اور ایک چھوٹا سا یہ بھی فیکٹ ہے کہ جو چائنا میں جو ویگر پروونس ہے, جو وہاں تھوڑی سی اپرائزنگ ہوتی ہیں, وہاں کے جو لوگ ہیں اور جو رشیا میں جو چچنیا کا جو کاؤنٹر انسرجنسی مسئلہ رہا ہے اور جو پاکستان میں بھی اٹیکس ہوتے رہتے ہیں, تینوں کنٹریز کی انٹیلیجنس ایجنسیز یہ فائنڈنگ یہ نکلی ہے کہ یہ افغانستان کے اندر جو بعض ٹریننگ کیمپس ہیں وہ چائنا کی ویگر پروونس تک پہنچ جاتے ہیں, رشیا کے چچنیا پروونس تک پہنچ جاتے ہیں, اور ہمارے ہاں پاکستان میں بھی اٹیکس ہوتے ہیں. تو ان تینوں کنٹریز کا جو ریلیشن شپ ہے ان کا بیسس اس پہ آ رہا ہے کہ جو دہشت گردی ہے اس کو ہم بہتر ہے کہ ہم مل کے اس کا کوئی سامنا کریں, اور کیونکہ یہ ایک ٹریڈیشنل ریلیشن شپ نہیں ہے, یہ ایک ڈیولپنگ ریلیشن شپ بن رہا ہے, تو امریکہ کے لیے یہ تھوڑی سی ریزرویشن کا پوائنٹ ہے. اور ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں کیونکہ یہ جو آنے والی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے, ہمیں ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ وہ کتنا بڑا رول رکھنا چاہتے ہیں ساؤتھ ایشیا میں.
اچھا,
تو دیٹس این ایشو.
ٹھیک, اس کے بارے میں بھی ہم جلد بات کریں گے اور آپ سے تفصیلی بات بھی ہوگی اس معاملے میں, کہ جو ساری جب ٹرانزیشن مکمل کر لیں گے اور اپنے اپنے وہ کیبنٹس کے منصب کو پورا کر لیں گے تو اس کے بعد دیکھیں گے کہ صورتحال کیا ہوتی ہے, جب خاص طور پر خارجہ پالیسی کچھ ابھر کر سامنے آئے گی. اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے, جس کی طرف اشارہ کیا ڈاکٹر نادر بخش صاحب نے بھی, کل گزشتہ روز ہماری ایک یہ کلیدی خبر بھی تھی. پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی نے سول اسپتال کوئٹہ پر ہونے والے خود کش بم حملے کی سپریم کورٹ کے تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ اور حزب مخالف کی طرف سے کی گئی تنقید کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے اتفاق رائے سے شروع کیے گئے قومی لائحہ عمل پر ان کی وزارت اپنی ذمہ داریاں بھرپور طریقے سے نبھا رہی ہے. قومی لائحہ عمل پر پوری طرح سے عمل درآمد نہ ہونے کی باتیں پہلے بھی مختلف حلقوں کی طرف سے سامنے آتی رہی ہیں, لیکن اس تحقیقاتی رپورٹ کے سامنے آنے کے بعد حکومت کو ایک بار پھر کڑی تنقید کا سامنا ہے. ڈیڑا غازی خان میں بتایا جاتا ہے سی ٹی ڈی پنجاب, جو کہ انسداد دہشت گردی کا محکمہ ہے, اس کے بیان کے مطابق مشتبہ دہشت گردوں کے درمیان مقابلہ ہوا جس میں 5 عسکریت پسند مارے گئے. ڈاکٹر بخش یہ فرمائیے گا کہ پاکستان میں دہشت گردی کے انسداد کی بھرپور کوششوں کے باوجود اس افریت پر قابو نہیں پایا جا سکا, کیا اقدامات درکار تھے جو نہیں کیے گئے؟
بات آپ کی بہت گہرائی کی ہے. آپ نے اگر کچھ دن پہلے کی ایک ڈیٹینشن کی نیوز آپ کی نظر سے یقیناً گزری ہوگی, ایک لوکیٹر بھی پکڑا گیا ان اداروں میں, لوکیٹرز بھی ہیں جو انہیں انفارم کر دیتے ہیں جیسے ہی یہ ایکٹیویٹی کے لیے روانہ ہو رہے ہوتے ہیں, کمپوز ہو رہے ہوتے ہیں, تو جہاں پر انہوں نے روانہ ہونا ہے, جہاں پر جا کے انہوں نے کام کرنا ہے, انہیں انفارم کر دیا جاتا ہے, انہیں انفارم کر دیا جاتا ہے. یہ آپ کی نظر سے یہ چیز گزری ہوگی. روٹس اتنی زیادہ گہری ہیں, روٹس اتنی زیادہ گہری ہیں اور انٹرنیشنلی آپس میں اتنی زیادہ لنکڈ ہیں کہ اس کو قابو پانا بہت بہت دشوار ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جنرل راحیل کی قیادت میں بہت زیادہ کام ہوا اور بہت زیادہ صفائی ہوئی, مگر آپ نے دیکھا کہ لیڈرشپ کی چینج سے فرق بھی بہت پڑتا ہے. جنرل راحیل کے بعد ابھی آل ٹوگیدر سیٹ اپ میں کافی ٹاپ براس میں چینجز آئی ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ ادارے اہم ہوتے ہیں اور اداروں کا اپنا ایک سٹانس ہوتا ہے, مگر پرسنالٹیز بھی بہت میٹر کرتی ہیں. جیسے آپ کے سامنے ہے کہ اوباما کا جانا اور ٹرمپ کا آنا کتنی, اگرچہ ادارے تو پیچھے وہی ہیں, ایجنسیز تو پیچھے وہی ہیں, ڈپارٹمنٹ تو وہی ہیں, سیکشنز وہی ہیں, مگر آپ کو ڈائریکشن میں نظر آ رہا ہے کہ فرق ہوگا. اب اسی طرح سے راحیل اینڈ کمپنی کا جانا اور اس کے بعد ساری ٹاپ براس کا چینج ہونا, یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا تجزیہ لے کر آئے گا کہ آنے والے وقتوں میں کیا ہونے جا رہا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ یہاں پر اگرچہ بہت زیادہ کام ہوا, لیکن بنیادی جہاں سے چیزیں چلنی چاہیے تھیں وہ ایک سکریننگ بھی ہے کہ سٹاف کی سکریننگ ہو.
جی,
اگر سٹاف کی سکریننگ کر لی جائے گی تو پھر جہاں سے چیزیں نیگوشیٹ ہونے شروع ہوتی ہیں, جہاں سے پالیسی میکنگ تو نہیں میں کہہ رہا, جہاں سے اسٹریٹجی بن رہی ہوتی ہے, ایکشن ورک ایکٹیویٹی جہاں سے شروع ہو رہی ہوتی ہے, اگر وہیں سے چیزیں پراپر سکریننگ نہیں کیا گیا ان افراد کو, تو کامیابی کا امکان ختم تو میں نہیں کہتا لیکن کم ضرور ہو جاتا ہے, کم ضرور ہو جاتا ہے. جتنی کامیابی ہونی چاہیے تھی وہ اتنی نہیں ہو پاتی. اور پھر ساتھ یہ ہے کہ چونکہ پاکستان میں جو یہ نیٹ ورکس کام کر رہے ہیں یہ ڈائریکٹلی افغانستان سے نیگوشیٹ ہوتے ہیں اور انڈیا سے نیگوشیٹ ہوتے ہیں, اور مواصلاتی نظام اتنا کوئک ہے اور ان کے پاس ویپنز اور ان کے نیٹ ورک کتنے اسٹرانگ ہیں کہ وہ کامیاب ہو نہیں سکتے. اور میرا خیال یہ ہے کہ جب تک کوئی بڑی طاقت بھارت کو یہ سمجھا نہ دے کہ ایک مضبوط اور مستحکم پاکستان تمہارے لیے بھی بہتر ہے, امریکہ کے لیے بھی بہتر ہے, پوری دنیا کے لیے بہتر ہے, اور ایک مستحکم اور مضبوط افغانستان تمہارے لیے بھی بہتر ہے, پوری دنیا کے امن کے لیے بھی بہتر ہے. کوئی مضبوط طاقت جب تک بھارت کو یہ پیغام نہیں سمجھا دے گی, اور پاکستان کی لیڈرشپ کو بھی یہ سمجھانا ہوگا کہ بھارت کی بھی استحکام کی طاقتیں, افغانستان کی بھی استحکام کی طاقتیں سب عالمی امن کے لیے ضروری ہیں. جیو اور جیرو دو کے جینے دو کے جو اصول بنائے گئے 1945 کے, وہ 1945 سے نہیں تھے, آج بھی اتنے ہی کارگر ہیں. اگر ان چیزوں کو لیا جائے تو پھر کامیابی ہوگی, ورنہ جدوجہد کا عمل جاری رہے گا.
جی, اب ہمارے ساتھ ہیں برسر اقتدار پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک اعلیٰ قیادت سے ان کا تعلق ہے, صدیق الفاروق صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم صدیق صاحب. صدیق صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟ صدیق صاحب آواز جا رہی ہے آپ کو میری؟
جی جی
ہاں جی, بہت شکریہ. اچھا, بہت بہت شکریہ. ہمارے اصل میں کبھی کبھی یہ لائنوں کا مسئلہ ہو جاتا ہے کیونکہ ٹیلی فون لائنیں ہیں. ابھی آپ یقیناً سن رہے ہوں گے ڈاکٹر نادر بخت گفتگو کر رہے تھے. اصل میں ہم بات کر رہے ہیں عسکریت پسندی اور دہشت گردی کے خاتمے کی کوششوں کے حوالے سے, ابھی جو چودھری نثار صاحب نے پیغام دیا تھا, اور ابھی ایک اور بھی جو خبر آج کی بہت چل رہی ہے کہ پاکستان میں 2 سال پہلے پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر دہشت گرد حملے کے بعد حکومت نے سزائے موت پر عمل درآمد پر 6 سال سے پابندی ختم کر دی, جس کے بعد اب تک 419 مجرموں کو تختہ دار پر لٹکایا جا چکا. مقامی اور بین الاقوامی مخالفت کے باوجود حکومت کا موقف ہے کہ قانون کے مطابق دی گئی سخت سزاؤں پر عمل درآمد دہشت گردی کے خاتمے اور امن و امان کو قائم کرنے کے لیے ضروری ناگزیر ہے. اس کے باوجود عسکریت پسندی کے افریت پر پوری طرح قابو نہیں پایا جا سکا. آپ نے ڈاکٹر نادر بخت کو سنا ہوگا, وہ کہتے ہیں کہ مواصلات کا نظام پھر ایک دوسرے کے ساتھ روٹس گہری ہونے کی وجہ سے جو رابطے اور تعلقات ہیں وہ صورتحال کو مزید پچیدہ کر رہے ہیں. آپ کیا دیکھتے ہیں اس کی وجہ, اور حکومت کی طرف سے اس سلسلے میں جو کیا گیا ہے وہ کس حد تک اطمینان بخش ہے؟
بہت شکریہ. دیکھیے, اگر نتائج کو دیکھا جائے تو 9.5 سال پرویز مشرف کے اور 5 سال پیپلز پارٹی کے, 14.5 سال اور آپریشن گرد اور نیشنل ایکشن پلان کے ابھی 2 سال پورے نہیں ہوئے. 14.5 سال اور 2 سال پونے 2 سال کا مقابلہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ الحمد للہ دہشت گردی بہت حد تک اس کا پار جا چکا ہے. کل ہی رہنگ یار خان روز سے ملتا علاقوں میں پنجاب میں بہت سے دہشت گرد جہاں مقابلے میں مارے گئے, اور ان کے جہاں جہاں بھی کہیں وہ ہائیڈ آؤٹس ہیں چھپے ہوئے ہیں وہ ماشاء اللہ پکڑے جا رہے ہیں. اور یہ پنجاب میں تو پولیس اور اسپیشل برانچ اور جو ان کی سی آئی ڈی ہے اس کی ہی مدد سے یہ کچھ ہو رہا ہے, لیکن اس سے اس کے علاوہ جو بڑی ایجنسیاں ہیں فیڈرل لیول پر
جی
وہ بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. جس طرح دہشت گردوں نے اپنی جڑیں پھیلا رہی تھیں اور یہ اسلام کے نام پہ اور آزادی کے نام پہ اور ظلم کے خاتمے کے نام پہ اور پاکستان کی حکومت یہ بھی امریکہ کے دوست ہیں, ان حوالوں سے جس طرح سے وہ لوگ خود کش بمبار تیار کرتے رہے ہیں اور ان سے کام لیتے رہے ہیں, اور کہیں سرحد کے دونوں طرف افغانستان کے اندر بھی یہ کام کرتے رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں خدا کا شکر ہے بہت حد تک قابو پایا جا چکا ہے. اور جو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ 100% کام مکمل ہو گیا ہے, لیکن نئے آرمی چیف سے ہمیں زیادہ توقعات ہیں کہ وہ حکومت کی اس پالیسی پر عمل کریں گے. انہوں نے پہلا دورہ جو ہے وہ رکھا ہی کے پی کے میں ٹرائبل بیلٹ کا
جی,
دوسری بات ہے سزائے موت کی بات. تو یہ ایک وقت تھا وزیر اعظم نواز شریف تو اس حوالے سے بڑی سخت سزائیں دینے کے قائل ہیں. آپ کو یاد دلاؤں کہ جب یہ 1990 میں آئے تھے اور 1997 میں پھر انہوں نے جو ہے وہ ملٹری کورٹس بنائی, لیکن اس وقت سپریم کورٹ نے ان کے خلاف فیصلہ دے دیا. اب ایک حد تک سپریم کورٹ نے سپورٹ کیا ہے, اگر ان کی مدت سمجھیں تو ختم ہو رہی ہے,
مجھے
امید ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے مخالفت نہ دی تو وہ قانون آگے چلے گا.
اچھا,
اور جو دہشت گرد ہے ان کو سزائے موت ملے گی.
جی, اب ہم بات کرتے ہیں, ایک چھوٹا سا کوئک کامنٹ کر دیجئے گا ثنا, اس میں امریکہ کے حوالے سے میں بات کروں گی. آپ یہ بتائیے گا کہ امریکہ پاکستان سے دہشت گردی کے مقابلے کے لیے ہمیشہ ڈو مور کی جو پالیسی ہے کہ مزید کوششوں پر زور دیتا آیا ہے, اس وقت جو انسداد دہشت گردی کی کوششیں ہو رہی ہیں اس میں امریکہ پاکستان کی کس حد تک معاونت کر سکتا ہے اور اس کے لیے کیا توقع کرنی چاہیے؟ لیکن ظاہر ہے کہ ابھی پہلے آپ اس کا جواب دے چکی ہیں کہ ابھی یہ دیکھنا باقی ہے کہ پریزیڈنٹ نو منتخب صدر ٹرمپ اس معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, لیکن پھر بھی کوئی جو آپ کا ریسرچ ورک ہے کیا کہتا ہے, بالکل کوئی کامنٹ, پھر ہم پاکستان انڈیا تعلقات پر جاتے ہیں.
ایبسلیوٹلی, دیکھیں پاکستان اور یونائیٹڈ اسٹیٹس کا جو ریلیشن شپ رہا ہے پچھلے سالوں میں تھوڑا سا اس میں ٹینشن آ گیا تھا دوبارہ افغانستان کے حوالے سے, اور جو ہم نے دیکھا تھا آپ کو یاد ہوگا پرائم منسٹر نواز شریف کے آفس میں جب وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو فون کال کے بارے میں انہوں نے جو ٹرانسکرپٹ ریلیز کی تھی اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ تو بہت انہوں نے تو پلیج بھی کر دیا کہ وہ پاکستان بھی آئیں گے اور وہ ہر مسئلے کو ہینڈل کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, یہ پہلے ہم نے نہیں دیکھا. لیکن یہ بھی تو ڈیفینیٹلی ٹرو ہے کہ جو پاکستان کے جو سیکورٹی ٹینشنز ہیں اس میں سے امیرکا بھی اس کے بارے میں ہمیشہ کنسرن رہے گا کیونکہ افغانستان اس میں شامل ہے. اور اب ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جب ایڈمنسٹریشن آئے گی وہ کتنا رول ساؤتھ ایشیا میں لینا چاہتے ہیں. جیسے ہم نے دیکھا ہے پچھلے سالوں میں یہاں جو واشنگٹن ڈی سی کی جو ساؤتھ ایشیا تھنک ٹینک کمیونٹی رہی ہے, جو یہاں اینالسٹ رہے ہیں, ان کو ایک یہ تو شکایت رہی ہے کہ پریزیڈنٹ اوباما نے اتنا زیادہ فوکس نہیں کیا افغانستان پہ اور پاکستان انڈیا کی ٹینشن میں بھی انہوں نے زیادہ رول نہیں لیا. تو اب ہم یہ بھی مطلب بیسکلی کوئی کہہ نہیں سکتا کہ جو آنے والی ایڈمنسٹریشن ہے
اس میں کتنا
بڑا رول لینے جائیں گے یا نہیں, تو یہ بس دیکھنے والی بات ہوگی.
اچھا, اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان بھارت تعلقات کے بارے میں, اور 2016 اس دونوں ملکوں کے درمیان انتہائی کشیدگی کا سال ثابت ہوا. ایک وقت تھا جب ایسا لگا تھا کہ دونوں ملک وزیراعظم نواز شریف اور بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں شاید مثبت انداز میں آگے بڑھ سکیں, اپنے مسائل کو حل کرنے کی طرف قدم اٹھائیں, لیکن ایسا ہو نہیں سکا. پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگوں کی بھی ایک تاریخ ہے جو سب کو معلوم ہے, دونوں جوہری ہمسائے بھی ہیں. آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے, کوئی پازیٹیو بات ہم کہ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے کیا اقدامات درکار ہیں. تو صدیق الفاروق صاحب, خاص طور سے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آج اس بارے میں آپ سے میں بات کرنا چاہتی ہوں, آپ کے خیال میں ایسے کیا اقدامات درکار ہیں جن کے نتیجے میں 2017 میں یعنی آنے والے سال میں دونوں جوہری ہمساؤں کو اپنے مسائل کے حل کے لیے بہتر صورتحال کی طرف لے جایا جا سکے؟
جی شکریہ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیراعظم نواز شریف صاحب نے تو آتے ہی جو فارن پالیسی کے حوالے سے اپنے دنیا بھر کے جتنے ہمارے ہائی کمشنرز ہیں ان کو ایک پالیسی دی, وہ یہی کہ اس ریجن میں ہم نے پیس کے لیے کام کرنا ہے, اور امریکہ خصوصی طور پر امریکہ کے ساتھ جن معاملات پر اتفاق رائے ہے ان کو مزید بہتر کرنا ہے, اور جہاں اختلاف رائے ہے وہاں اس اختلاف رائے کو دونوں ملکوں کے مفاد میں ہم نے کم سے کم کرنا ہے.
جی,
یہی وہ پالیسی ہے جس پر عمل کر کے ہم بھارت کے ساتھ بھی امن کا جو راستہ ہے وہ اختیار کر سکتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو نریندر مودی صاحب ہیں انڈین پرائم منسٹر, انہوں نے وہ کافی بیگیج جو ہے نا کیری کرتے ہیں, اور وہ جس طرح الیکشن کمپین چلا کے جن لوگوں کے زیادہ ووٹ انہوں نے لیے ہیں ان کی گرفت سے وہ نکل نہیں سکتے, ورنہ پاکستان کی طرف سے کافی محبت کا دوستی کا ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی گئی. آپ کشمیر کا معاملہ دیکھ لیجئے, انہوں نے ہم پر الزام لگایا, بہت سی چیزیں ان کی جو ہیں وہ غلط نکلی. ابھی ایک انڈیجنس موومنٹ ہے انڈیا کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں اس کی وجہ سے, اور ابھی ان کے جو کچھ چار صوبوں میں
انتخابات ہو رہے ہیں
اس کی وجہ سے انہوں نے ملک کے اندر ایک جانی کیفیت نریندر مودی صاحب نے اور ان کے جو سپورٹر ایکسٹریمسٹ ہیں انہوں نے پیدا کر رکھی ہے. ہو جائیں ان کی ریاستوں کے اور اس میں کوئی پوزیشن واضح ہو تو اس کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات بہتر کرنے کے لیے پیش رفت ہو.
اچھا ڈاکٹر گروور گرج ہیں بھارت سے ہمارے ساتھ. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شامل ہونے کا. آپ ابھی بات سن رہے تھے برسر اقتدار پارٹی سے صدیق الفاروق صاحب کا تعلق ہے, سینئر لیڈر ہیں اس کے, اور اس کی عادت کا کہنا یہ اب اپنا موقف دے رہے تھے کہ اختلاف رائے کو کم کرنے کی پالیسی پہ کام کرنا چاہتا ہے پاکستان بھی. اس وقت دونوں ملکوں کے درمیان جو تناؤ کی صورت ہے اس کو دیکھتے ہوئے 2017 میں 2017 میں جو آنے والا سال ہے اس میں کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ کا امکان آپ کو نظر آتا ہے دونوں ملکوں کے درمیان؟
جس طرح سے ابھی دونوں دیشوں کے بیچ میں رشتے چل رہے ہیں کڑواہٹ بہت زیادہ ہے. میں سمجھتا نہیں کہ آنے والا جو سال ہے اس میں کچھ ہم سگنیفیکنٹ امپروومنٹ دیکھ پائیں گے. اور میرے کو لگتا ہے کہ جو دونوں دیشوں کے بیچ میں جو مدے ہیں ان کا ایک سلیوشن آنے والے سمے میں دکھنا بہت ہی مشکل نظر آ رہا ہے. جیسے کشمیر کا مدعا ہے, جیسے پاکستان آکیوپائڈ کشمیر کا مدعا ہے یا ٹیررزم کا مدعا ہے. جب تک یہ کی مدے دونوں دیشوں کے بیچ میں سالو نہیں ہوتے تب تک مجھے نہیں لگتا باتیں آگے بڑھ سکتی ہیں. ابھی جب بھارت نے پاکستان کے اور سرجیکل اسٹرائک کیا تھا اس کے بعد بھی جو آتنکواد ہے وہ جاری ہے. حالانکہ پاکستان اس بات سے انکار کرتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے ہی آتنکواد نہیں ہے, لیکن آپ خود سوچئے کہ اگر یہ پاکستان کی طرف سے نہیں ہے تو پھر جو یہ پشچم کی طرف سے بھارت کی اور آتنکواد آ رہا ہے, ایک ہی دیش ہے جس کا بارڈر ہے اور وہ ہے پاکستان. تو یا تو یہ پاکستان کی طرف سے آ رہا ہے یا پھر کچھ ایسے آتنکوادی یا دہشت گردوں کی طرف سے آ رہا ہے جس پر پاکستان بھی کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے. تو دونوں ہی صورتوں میں یہ ایک پاکستان کا اسٹیٹ فیلئر ہے. اور میرے کو لگتا ہے جب تک آتنکواد پر قابو نہیں پایا جائے گا دونوں دیشوں کے بیچ میں باتیں آگے نہیں بڑھ پائیں گی. حالانکہ بھارت کی طرف سے اس میں بہت ساری پہل ہوئی ہیں, ایسا نہیں ہے. ہمارے جو پردھان منتری ہیں وہ پہلے ایسے پردھان منتری ہیں جنہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم کو ان کی جو اوتھ سیریمنی تھی اس میں انوائٹ کیا. اس کے بعد وہ ان کے برتھ ڈے وش کرنے بھی اسپیشلی گئے. اور بھارت کی طرف سے پاکستان کو موسٹ فیورڈ نیشن کا اسٹیٹس بھی ہے جو پاکستان کو ہیلپ کرتا ہے ٹریڈ میں. اور جیسا کہ مودی صاحب نے بھی کہا کہ ٹیررزم ٹوریزم بیٹس ٹیررزم, تو دیشوں کو تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کلچرلی ایکسچینج جو ہے اس میں آگے بڑھنا چاہیے, جس سے تھوڑا سا ایٹ لیسٹ ایک سافٹ طریقے سے آگے بڑھیں.
اس کے بارے میں بات کرتے ہیں سنا سے, ہم ایک جلدی سے کوئی کامنٹ لے لیں اور اس کے بعد آپ سے بھی کامنٹ لیتے ہیں. سنا, امریکہ کے اس خطے میں بھی اپنے مفادات ہیں اور دونوں ہمسایہ ملکوں کے درمیان مصالحت خطے کے مفاد میں بھی ہے. بھارت کے ساتھ گزشتہ برسوں میں امریکہ کے تعلقات میں انتہائی اضافہ دیکھا گیا ہے. امریکہ دونوں ملکوں کے درمیان مصالحت کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہے اور اسے کیا کرنا چاہیے؟
امریکہ کا جو ہسٹورک رول رہا ہے ساؤتھ ایشیا میں, اور جب بھی پاکستان اور انڈیا کے ٹینشن ذرا انکریز ہوتے ہیں تو امریکہ ایک میڈیٹری رول لیتا ہے, اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوگی کہ وہ ٹینشن کو کم کریں. لیکن اس دفعہ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر جو امریکن ایڈمنسٹریشن ہے وہ کتنا بڑا رول لینا چاہیں گے, اور اس میں شاید پھر امریکہ سے زیادہ جو ریجنل نیبرز ہیں جیسے چائنا اور رشیا شاید وہ اس میں تھوڑا سا انوالو ہو جائیں. اور جو امریکہ کا جو ٹریڈیشنل رول رہا ہے اٹ ہیز آلویز بین کہ ہم آ کے میڈیٹ کرتے ہیں اور ٹینشن کو کم کرتے ہیں اور ہم ایک ڈپلومیٹک طریقے سے فوکس کرتے ہیں ان مسئلوں کا حل نکالنے کے لیے, اور جو ملیٹری تھریٹ ہے اس کو ہم کم کریں. سب سے زیادہ فکر واشنگٹن ڈی سی میں یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر ٹینشن زیادہ انکریز ہو گئی اور ہاتھ سے نکل گئیں تو اس میں نیوکلیئر ویپنز کا بھی شاید رول ہو جو اس کوئی نہیں چاہتا. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو رشیا کی جو آواز ہے اور جو چائنا کی آواز ہے شاید وہ ہم دیکھیں کہ وہ زیادہ رول پلے کریں.
بہت بہت شکریہ سنا علی کا. ہم اب کوئی کامنٹ لیتے ہیں, ہمارے ساتھ ڈاکٹر نادر بخت بھی ہیں. بہت کوئی کامنٹ کیونکہ سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے, صدیق الفاروق صاحب اور ڈاکٹر گروور سے. ابھی ڈاکٹر گروور نے ایک بات کی تھی کہ ثقافتی سطح پر کلچرل لیول کے اوپر آگے بات بڑھانے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر نادر بخت بالکل کوئی کامنٹ ایک کریے گا کہ کیا یہ واقعی بہتر صورت ایک نہیں ہوگی کہ اگر بڑے معاملات کو چھوڑ کر کم سے کم سول سوسائٹی کی سطح پر کچھ رابطے ہو سکیں؟
آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کوئی کامنٹ یہ ہے کہ جب تک کشمیر پرابلم ریزالو نہیں ہوگا, خواہ آپ آسمان سے چاند تارے اتار کے زمین پر لے آئیے یا زمین سے کچھ اٹھا کے آسمان پر لے جائیے, یہ معاملہ حل نہیں ہونے کا.
صدیق الفاروق صاحب
کچھ بھی آپ کر لیجئے, کتنے ایم او یو آپ بنا لیجئے, جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوگا اس وقت تک دونوں کے درمیان سے قتل و غارت کری، یہ کشتہ خون اور دونوں کے وسائل کی تباہی ہوتی ہی رہے گی، کوئی اس کا حل اور ممکن ہی نہیں ہے. آپ نے دیکھا ماضی میں کتنے بھی ایم او یو سائن ہوئے مگر آؤٹ پٹ زیرو.
اچھا ڈاکٹر،
اس کی وجہ صرف اور صرف کشمیر ہی ہے.
جی صدیق الفاروق صاحب سے پوچھتے ہیں، وہ تو ہم نے گزارش میری یہی تھی کہ یہ سوال ہم آج اس کو میں نہیں ہم اسی وجہ سے ٹچ کر رہے کہ اس کے بارے میں ہم بہت بات کرتے آئے ہیں، جیسے کہ ڈاکٹر گروور نے بھی بات کی اور بہت سارے انڈین اور بھارتی اور پاکستانی تجزیہ کار بات کرتے ہیں کہ سول سوسائٹی کے رابطوں کو بڑھانے کی صورت ہے. ایک کوئی کامنٹ کیجئے گا صدیق صاحب اور پھر ہم اگلے اپنے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے ڈاکٹر گروور سے بات کر کے. صدیق صاحب، صدیق صاحب شاید نہیں ہے لائن پہ. ڈاکٹر گروور آپ بتائیے گا کہ کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں سول سوسائٹی کے طور پر رابطے کیسے آگے جانے چاہیے. ایک منٹ ہے ہمارے پاس.
میرا خیال ہے عمران خان صاحب نے جو تحریک انصاف پارٹی کے ہیں انہوں نے بہت ہی ایک خوبصورت بات کہی تھی آج سے لگ بھگ 2 سے 3 سال پہلے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم کشمیر کی جو پرابلم ہے اگر اسے سائڈ میں رکھ کے ہم دونوں دیش ٹریڈ ٹوریزم ان چیزوں پر فوکس کریں اور آنے والی جو جنریشن ہے آج سے 20 سال بعد 25 سال بعد اس پر یہ چھوڑ دیں کہ وہ دیکھیں کہ کشمیر کتنا ضروری ہے ان کے لیے تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. لیکن جیسا ایک پینلسٹ نے کہا کہ کشمیر پرابلم جب تک سالو نہیں ہوگی بات آگے نہیں بڑھ سکتی. اور میں کوئکلی بس ایک پوائنٹ اور بولنا چاہوں گا جو میری بہن نے کہا اس سے پہلے کہ واشنگٹن کا کیا رول رہے گا. تو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پالیسیز رہی ہیں وہ پاکستان کو جو منی جو فائنینشیل ایڈ ملتی ہے اس کو کم کرنا چاہتے ہیں اور انہی کی پارٹی کے ریپبلکن پارٹی کے 2 ممبرز نے پہلے پاکستان کو ٹیررسٹ اسٹیٹ گھوشت کرنے کے لیے بل بھی ڈالا تھا. تو میرے کو لگتا ہے ان کا جو رخ ہے پاکستان کے پرتی وہ اوباما کے کمپیریزن ویزا بھی تھوڑا سا کڑا رہے گا.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر گروور گرچ ہمارے ساتھ تھے. یہاں امریکہ سے ثنا علی ہمارے ساتھ تھیں، پاکستان سے ڈاکٹر نادر بخت اور برسر اقتدار مسلم لیگ نون کے صدیق الفاروق ہمارے ساتھ تھے. ہماری یہ سیگمنٹس اب اس وقت ختم ہوتی ہیں، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں ہم ان اپنے تجزیہ کاروں اور مبصروں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے. ان سے ہماری پھر بھی بات ہوگی. تو آئیے ایک چھوٹا سا وقفہ اور آگے بڑھتے ہیں.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش کیا جا رہا ہے جہاں رنگ، اور اس وقت ہمارے پروڈیوسر کوشش کر رہے ہیں سمیع یوسف زئی سے ہماری بات ہو جائے. انہوں نے ہمارے سے وعدہ کیا تھا وہ ہمارے پروگرام میں ضرور آئیں گے. ان کے علاوہ منصور جعفر جو کہ میڈیا ٹرینر ہیں اور العربیہ چینل کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں اب امریکہ سے ہمارے ساتھ ہوں گے ذوالفقار کاظمی جو کہ کانفلکٹ ریزولوشن اور ایک سوشل سائنٹسٹ کے طور پر کام کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں اور تحقیقی مقالے بھی جگہ جگہ پر ان کے پیش کیے جاتے ہیں. تو ان تینوں صاحبان سے ہم بات کریں گے. ابھی ہم پوچھتے ہیں اپنے پروڈیوسر صاحب سے کہ اسفر صاحب، تو آئیے اتنی دیر تک میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ داعش کے خلاف سینکڑوں افغان شہریوں کی سیکیورٹی فورسز میں شمولیت ہوئی ہے. افغانستان کے مشرقی صوبے ننگرہار کے مقامی حکام کا کہنا ہے کہ داعش سے واگزار کروائے گئے علاقوں کے مکینوں نے افغان نیشنل سیکیورٹی فورسز اور صوبائی پولیس میں بھرتی ہونا شروع کر دیا ہے. افغان سیکیورٹی فورسز نے 2 ہفتے پہلے ننگرہار کے پچیرو گام کے ضلع سے داعش کے انتہا پسندوں کو باہر نکال دیا تھا، جس کے بعد سے سینکڑوں کی تعداد میں افراد نے داعش کے خلاف لڑنے کے لیے مرکزی حکومت کی سیکیورٹی فوجوں میں شمولیت اختیار کر لی. یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انہوں نے ایسا اس لیے کیا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ داعش کے شدت پسند دوبارہ اس علاقے میں نہ آ سکیں. ننگرہار کی صوبائی انتظامیہ کے ترجمان عطا اللہ خوگیانی کے مطابق قبل ازیں مقامی افراد نے داعش کے قبضے کی مزاحمت کی تھی اور اب حکومت نے انہیں ہتھیاروں سے مسلح کر دیا. خوگیانی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ آئندہ چند دنوں میں یہ افراد افغان سیکیورٹی فورسز کے دائرہ کار میں رہ کر لڑیں گے. ان افراد کو پاکستان کی سرحد کے قریب واقع کے اضلاع میں سیکیورٹی چوکیوں پر تعینات کیا جائے گا جہاں زیادہ خطرہ ہے. حکام نے یہ بھی بتایا ہے کہ داعش کے جنگجوؤں نے گزشتہ ماہ پچیرو گام کے ضلع پر حملہ کر کے کئی مکانوں کو تباہ اور 70 سے زائد مقامی افراد کو قید کر لیا تھا. مقامی افراد کہتے ہیں کہ اب بھی ان میں سے 63 افراد داعش کی قید میں ہیں. تو یہ داعش کا مقابلہ کرنے کے لیے جو صورتحال اور جو حکمت عملی افغان شہریوں نے اپنائی ہے اس کے بارے میں ہم پوچھتے ہیں ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی, جیسا کہ ہم آپ کو تعارف کرا رہے تھے, سوشل سائنسٹسٹ ہیں اور اس کے علاوہ کانفلکٹ ریزولوشن پہ ان کی اپنا ایک بڑا کام ہے. ڈاکٹر صاحب, بہت پروگرام میں خوش آمدید ہم آپ کو کہتے ہیں. یہ فرمائیے گا کہ افغانستان میں داعش کی صورتحال کے بارے میں اب یہ نئی تازہ ترین صورتحال سامنے آئی ہے, کیا کہیں گے اس بارے میں, کس حد تک یہ کامیاب ہوگا جبکہ شہری بھی اس معاملے پر آمادہ ہو گئے ہیں کہ وہ داعش کا مقابلہ کریں گے؟
وہ افغانستان جن معاملات سے گزر رہا ہے اس کے لیے کچھ اقدامات ایسے کرنا بہت ضروری ہو گئے تھے. اس لیے تو اس علاقے میں جو اثر نفوذ جو ہے داعش کا اور اس سے متعلقہ دیگر سیگمنٹس جو ہیں جو علاقے میں وہاں پہ مختلف ناموں سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں, ان کا انفلوئنس بھی اور ان کا یہ کہہ لیجیے کہ کام جو ہے مختلف حوالوں سے بہت ویزیبل ہوتا جا رہا تھا اور لوگ یہ محسوس کر رہے تھے کہ اس سے نمٹنے کے لیے حکومت کو بھی اقدامات کرنے چاہیے اور لوگ جو ہے رضاکارانہ طور پہ کچھ ایسے اقدامات کی حوصلہ افزائی کریں کہ جس سے علاقے کی صورتحال بہتر ہو. میرے خیال میں اس طرح کی صورتحال سے کہ جس میں لوگوں کی پارٹیسپیشن ہو اور لوگ یہ چاہیں کہ وہ اپنے طور پہ اپنے مسائل کے حل کے لیے, اور بالخصوص جو ہے یہ ایک عرصہ دراز سے آپ نے دیکھا ہے کہ یہ کچھ سالوں کی بات نہیں ہے بلکہ اب تو دہائیوں کے محیط ہے یہ معاملہ, تو اس میں اس طرح کا قدم جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً وہاں پہ اسٹیبلٹی کے لیے اور اس طرح کے استحکام کے لیے ضروری ہو گیا تھا. تو یہ بات اہم ہے جس کو بہت توجہ سے اس وقت دیکھنا ہوگا, اس لیے کہ آپ دیکھیے دنیا کے مختلف ریجنز کے اندر اس وقت جو ہے وہ جو کانفلکٹس ہیں وہ اس انداز سے سامنے آئے ہیں کہ ریجنل معاملات کو سنبھالنے کے لیے وہ معاشرے کے وہ طبقے جو بظاہر یہ کہنے کے ایسے کاموں میں شریک ہو سکتے ہیں اور ان کا کوئی ایک رول ہے, اور رول یہ ہے کہ علاقے میں اپنے اپنے ملک کے اندر وہ امن اور استحکام کو اور عرصہ دراز سے جو یہ کہنے کے کہیں نہ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عدم استحکام کی صورت ہے, کہیں سول وار چل رہی ہے, کہیں اس طرح کے معاملات ہیں, تو اس کے لیے میرے خیال کے مطابق یہ بہت ضروری اقدام تھا. اور ایسا اگر ہوتا ہے تو اس میں یہ اپنے بقائے باہمی کے اصولوں کے مطابق ہے, تو اس طرح کی صورتحال کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت غور سے دیکھنا چاہیے اور اس کے نتائج میرے خیال کے مطابق جو ہے وہ بہتر ہو سکتے ہیں.
اچھا کاظم صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ ابھی مشرق وسطی کے بارے میں ہم بات کریں گے. منصور جعفر صاحب, جیسا کہ ابھی ہم آپ کو تعارف بھی ان کا کرا رہے تھے, ان سے ہم بات کرتے ہیں. منصور صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا. ہم بات کر رہے تھے افغانستان میں شہری جو ہیں وہ داعش کا مقابلہ کرنے کے لیے سیکیورٹی فورسز میں کافی تعداد میں بھرتی ہو رہے ہیں. سمیع یوسف سے اس سے ہم بات کرنے کی رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. روس کو افغانستان میں داعش کی موجودگی پر تشویش ہے اور وہ انسداد دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان اور چین کے ساتھ 27 دسمبر کو مذاکرات بھی کر رہا ہے جس کا فوکس افغانستان میں سلامتی کی صورتحال ہے. منصور صاحب یہ بتائیے گا کہ روس اس سلسلے میں پاکستان اور چین کے ساتھ مل کر کس حد تک مدد فراہم کر سکتا ہے داعش کے خلاف اور انسداد دہشت گردی کے خلاف؟
روس کے حوالے سے ایک بہت بڑا سٹیک ہولڈر رہا ہے, خاص طور سے جس ماضی میں, اور اس وقت کی جغرافی حیثیت اہمیت اس کا مکمل ادراک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو داعش کا مقابلہ کرنے کے یا دہشت گردی کے جو کشمیر کا بھی صورت اختیار کر چکا ہے اس کے مقابلے کے لیے اس وقت روس کے پاس کما حقہ ہو ایکسپرٹائز بھی موجود ہے, اور وہ عملی طور پہ اس جد و جہد میں شام میں اپنی جو کاروائیاں ہیں اس کی صورت میں ہمیں شریک بھی نظر آتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوشائن بات ہے کہ اگر روس جو ہے اور خاص طور پہ فکر سے ایک اور اہم ملک چین جو ہے وہ دہشت گردی کے اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے اگر سب ہو کر بیٹھے ہیں تو یہ انتہائی خوشائن پیش رفت ہے, اور یہ خطے میں امن استحکام کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں بہت بڑا اقدام ہوگا, اور خاص طور پہ پاکستان کے لیے تو یقیناً دہشت گردی کا یہ چیلنج ہے वो बहुत ही बड़ा आप कह लीजिए सुहाने दूर है, क्योंकि जिस अंदाज से एक यहाँ पे शादी अरविंद केज का जो मनसूबा चीन के तावन तेजस्वी के नाम से मशहूर है वो शुरू किया गया है, उसका जो सबसे बड़ा उसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है वो दहशतगर्दी के साथ चैलेंज है, क्योंकि जिस रूप से ये सारी ट्रेड या प्रोडक्शन होनी है वो एक्सपोज हैं और खासतौर पे वहाँ पे दहशतगर्द हैं चाहे साइज की शक्ल में हो या उनके खुले आम पाकिस्तान में चलिए या अगर हम हमसाया मुल्कों की बात करें तो उनकी तरफ से जो एक खत्ते को डिस्टेबलाइज करने के लिए और खासतौर पर पाकिस्तान के उस मनसूबे को साराज करने के लिए जो अलग किस्म कंपनियां या तहरीकें हैं उनकी जो हिमायत है, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट होगी और यकीनन नतीजा खेज के हवाले से इसका होना बनता है कि जो ममालिक के इसके शरीक हैं वो इसकी अहमियत को रखते हैं और इसको रोकने खासतौर पर पाकिस्तान की फौज जो है उसमें जो शुमाली इलाकों में खासतौर पर जो मुख्तलिफ विकास के जेर इंतजाम की एजेंसियाँ हैं वहाँ पे जो एक फौजी ऑपरेशन के नाम से शुरू कर रखा है और उसे कामयाबी के साथ जो है चलाया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि ये इंशाल्लाह कार्रवाई जो है वो बहुत ही मुफीद साबित होगी।
अच्छा, अब हम बात करते हैं बहुत जो एक आज की और गुज़श्ता कुछ दिनों से बिल्कुल पूरी दुनिया के मीडियाज़ के ऊपर कलीदी खबर है, टॉप न्यूज़ स्टोरी है, जो कि शाम के शहर अलेपो से हलब से शहरियों के इनखला का मामला है और इस सिलसिले में फ्रांस की तरफ से इनखला को यकीनी बनाने के लिए सलामती काउंसिल में भी एक करारदाद पेश की गई है और इसके अलावा सलामती काउंसिल शाम के जो शहर हलब है वहाँ अपने मुबसरीन रवाना करेगी या नहीं करेगी इस पर भी राय शुमारी आज मुतवक्के की जा रही है और फ्रांस ने असल में इसकी तरफ से ये तजवीज़ दी गई थी कि शहरियों के तहफ़ को सामने रखते हुए ये ज़रूरी है कि शहर से जो इनखला कराया जा रहा है और उसकी कोशिशें हो रही हैं इस मरहले की निगरानी की जानी चाहिए। तो शाम के बारे में ऐसी कई करारदादें पेश की जा रही हैं और यह भी खदशा है इसके बारे में कि शाम का दोस्त मुल्क रूस जो है उसके पास वीटो का इख्तियार है और अगर वो मुखालफत करना चाहे तो वो अपने उस हक को इनसे इस्तेमाल कर सकता है। शाम के बारे में ऐसी कई करारदादें पेश की जाती रही हैं, मफाहमत का अमल भी जारी रहा है लेकिन सूरत हाल पर कोई कंट्रोल नहीं हो सका। डॉक्टर काजमी, अब इस अमल के बारे में बताइए कि यह किस हद तक मौसर अंदाज में शहरियों का इनखला कर सकेगा।
ये देखिए, ये बहुत मुश्किल मरहले में है इस वक्त जो है वो अलेपो, इसलिए कि ईस्ट और वेस्ट के मामला जो हैं उनको बुनियादी तौर पर जानने और समझने की जरूरत है, जो नजरियाती तौर पर भी एक तकसीम है और इस शहर की सबसे बड़ी बात यह है कि इस शहर के बारे में अब जो सूरत हाल है वो तो यकीनन बहुत तकलीफ दे है लेकिन इस शहर का एक सदियों से एक रोल रहा है, ऑटोमन एम्पायर से लेके और उस जमाने में एक तीसरा बड़ा शहर था उस ये सारे अमल का और इस शहर में जो सूरत हाल पैदा हुई है और इसमें जो मुतहरिक फरीक हैं और नजरियाती बुनियाद पे हैं, मेरे ख्याल के मुताबिक ये जो बुनियादी तौर पर आपने इनखला की बात की है अलेपो से के पुरम शहरी जो है वो इनखला चाहते हैं, उससे उनमें कोई मुआहदा भी हुआ था लेकिन माहदों पे अमल दरामद उस अंदाज से नहीं होता
जी। लेकिन ये शुरू हो चुका है ना जी, अब तो इनखला कराया जा रहा है, अब तक 6,000 अफराद को निकाल भी लिया गया है, तो अब आप समझते हैं कि ये अमल कामयाबी से जारी रहेगा?
ये मेरे ख्याल के मुताबिक दुश्वारियां यकीनन हैं उसके अंदर लेकिन उन्हें दोनों फरीकों को माहदे पे अमल दरामद जो है वो नेक नियति से करना होगा, जिसपे मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल बात सामने आती है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब देखिए कि आज की तारीख में वहां पे जो बसों पे वो माजूर और बीमार और औरतों के काफिलों पे और ये कहा जा रहा है कि बहुत सी बसें जो हैं वो नजर आतिश की गई हैं और इस तरह की सूरत हाल में ये कहना कि वहां पे दोनों फरीक जो है वो अपने तौर पर ये समझ रहे हैं कि इसका इनखला जो है वो पुरम तरीके से हो सकता है, मेरे ख्याल में दुश्वारियां बहुत हैं लेकिन बाहर की दुनिया को इस पे गौर करना चाहिए और यूनाइटेड नेशन जो है उनको उन माहदों के दरमियान अगर दोनों फरीक करते हैं जो किसी जगह पे होता है तो यूनाइटेड नेशन जो है उसका रोल जो है वो मेरे ख्याल में मुअस्सर बनाने की जरूरत है लेकिन अफसोस के साथ ये जो हमारे आउटगोइंग ये कहने के सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने बहुत रिग्रेट किया है सीरिया की सूरत हाल पे और कहा है कि वहां की सूरत हाल जो है बहुत और ये वही तनाजुर है मेरे ख्याल के मुताबिक کہ وہاں کے ان علاقوں میں خصوص علیقوں کی صورتحال جو ہے اس پہ لوگوں کو بہت تشویش ہے, ارد گرد کے ریجن کے اندر تشویش ہے, لیکن لوگوں کی صورتحال جو براہ راست اس صورتحال کا شکار ہیں, یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ بہت اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے, ہو سکتا ہے, لیکن نیتی کی ضرورت ہے. اور فارن ایکٹرز جو ہیں ان کو بہت غور کرنا ہوگا کہ اس میں ان کا رول کیا ہے اس پہ عمل درآمد کے لیے.
اچھا آپ منصور جعفر صاحب, آپ سے پوچھتی ہوں کہ اقوام متحدہ کے مبصروں کو شام کے ان علاقوں میں تعینات کرنے کی اجازت کے امکانات آپ کیا دیکھتے ہیں, کیونکہ شام کی افواج بھی روس کی حمایت کے ساتھ بھرپور انداز میں اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں, اور وہ کیا مبصرین کو اجازت دیں گے کہ وہ وہاں پر آ کر صورتحال کی نگرانی کر سکیں؟
وہ کوئی اتنی زیادہ خوشائند نہیں ہے. آج بھی جو ڈیولپمنٹ, جس کی طرف قاضی صاحب نے اشارہ کیا کہ انخلا کے لیے جو قوم وائز بچوں کو بھجوایا گیا ہے اسے نظر آتش کیا گیا ہے 5-6 کے وہاں پہ, جو تازہ ڈیولپمنٹ بھی آج دیکھنے میں آئی ہے کہ وہاں پہ جو سرگرم ایک اپوزیشن گروپ اور جبہت فتح شام نامی اور داعش کے جو جنگی ہیں ان کے درمیان شدید لڑائی ہوئی ہے, جس کے نتیجے میں انخلا کا یہ جو عمل ہے یہ ایک لحاظ سے تاثر کا شکار ہوا ہے. ایسے میں سمجھتا ہوں کہ بائی لیٹرل جو ہیں جو ریلیشن ہوتی ہیں کچھ جنگ میں کسی نام کا خیال رکھا نہیں جا رہا, تو میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت جو فاسٹ ٹریک انیشیٹو لیا گیا ہے تو اس پورے معاملے کو اوور سی کرنے کے لیے ایک یو این آبزرویشن مشن جو ہے وہ تعینات کیا گیا یا اس حوالے سے قرارداد منظور کی گئی, کیونکہ جو ٹریک ریکارڈ ہم روس کا اور اس کے دوسرے جو اتحادی چین کا ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے شام میں تمام صورتحال کے حوالے سے, جو ماضی میں روس جو ہے وہ 6 ایسی قراردادیں جو ہیں ان کے جیتوں کا ہاتھ استعمال کرتے ہوئے جو ہے مسترد کر چکے ہیں, اور اس وقت جو صورتحال انہیں گراؤنڈ سے اپنے حق میں بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک اندیشہ موجود ہے کہ کہیں یہ جیتے کا ہتھیار ہے اس کا پھر جو ہے وہ شامی عوام کے خلاف جو ہے وہ استعمال نہ ہو جائے. اس کے علاوہ میں اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں ان پیش رفت کی طرف سے جو دیگر وہاں پہ ملکوں کی ملیشیائیں جو ہے جس میں لبنان پاسداران انقلاب ایران کے جو ہیں وہ جو سمجھتے سرگرم ہیں, اور ان کے نہ صرف جو بوٹس آن گراؤنڈ ہیں وہ جس نوعیت کی اسٹیٹمنٹس اور ان کے جو بدنام زمانہ قاسم سلیمانی جو ہے وہ اکیلے کے گرد جو ہیں وہ گشت کرتے ہوئے دکھائی دے, اور اس کے علاوہ جو دینی حلقے بحران کے اندر اس پوری آپ کے لیے جو کمپین ہے اس کے لیے گراؤنڈ جو ہموار کرتے ہیں ان کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ دیکھنے کو ملی ہیں خاص طور پہ جو ان کے رحمان سنا ہے تہران کے کاشانی صاحب, انہوں نے ایک بہت ہی برٹل اسٹیٹمنٹ میں کہوں گا جاری کیا ہے جس میں ان کا مطالبہ تھا کہ حلف سے جو نکلنے والے لوگ ہیں انہیں نکلنے نہیں دیا جائے, ان بچوں کو ان معذور لوگوں کو ان بزرگوں کو قتل کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ وہاں سے نکل کر دوسرے علاقوں میں اپنا اسی مہینے کا محاذ جو ہے جمع بنا سکیں, کہ جو ان کے سیاسی حلیف بشار الاسد کے لیے مستقبل میں کسی چیلنج کا سامان پیدا کر سکے. تو ایسی صورت حال میں سمجھتا ہوں کہ سچویشن آن گراؤنڈ جو ہے وہ بہت ہی انپریڈکٹیبل ہے, اور اس کی روشنی میں وہاں پہ جو انسان بھی جانے کا تیار خاص طور پہ شام کے اندر جو شدید موسمی حالات ہیں وہ اگر وہ اس وقت ان فائٹنگ سے بچ بھی گئے داعش کی گولیوں سے اور اسی پاکستانی فوجی کی گولیوں سے بچ گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بچے یا بزرگ موسم کی اس شدت کو شاید سامنا نہ کر سکیں کہ جس کا اس وقت انہیں سامنا ہے.
اچھا اب شام کے بارے میں ایک اور سوال کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر یمن کی طرف بڑھتے ہیں. اقوام متحدہ کے سبک دوش ہونے والے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے جمعے کے روز شام کے شہر حلب کو جہنم سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا تھا, اور وہ بھی اپنی اخباری کانفرنس میں کہا, اور ظاہر ہے کہ جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب بھی بتا رہے تھے کہ وہ سبک دوش بھی ہو رہے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ مجموعی طور پر ہم نے شام کے عوام کو ناکام کیا ہے, امن تبھی قائم ہوگا جب ہمدردی انصاف اور مکرو جرائم کے معاملے کا احتساب ہوگا. تو ڈاکٹر کاظمی صاحب, ہم شام کے اس تنازع کے بارے میں اپنے مبصروں اور تجزیہ کاروں سے ہمیشہ یہ سوال اٹھاتے رہے ہیں, آپ کے ساتھ بھی کئی دفعہ بات ہوئی ہے, کہ 5 سال سے جاری اس خون ریز تنازع کو روکنے کی ناکامی کی ذمہ داری بین الاقوامی برادری پر اگر آتی ہے تو کہاں پر انٹرنیشنل کمیونٹی اپنے فرائض پورے کرنے میں ناکام رہی ہے؟
دیکھیے,
یقیناً یہ بہت اہم سوال ہے اور اس کو میرے خیال میں حقیقت کے ساتھ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. کل کی تاریخ میں میں ایک بیان دیکھ رہا تھا, وہ بیان میرے نزدیک بہت اہم تھا, اور وہ حزب اللہ کے سابق سیکرٹری جنرل جن کا نام جو ہے صوفی الطفیلی ہے, انہوں نے کہیں سچ بولنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم شیعہ اور سنی دونوں اس ریجن کے اندر ان جرائم پہ خاموش رہے ہیں جو یہاں پہ سر درد ہوتے رہے ہیں. اب حزب اللہ کا رول ہے آپ کے علم کے مطابق وہاں پہ, اور دوسرے جو یہ کہہ لیں کہ فارن ایکٹرز ہیں ان کا ایک بہت ویزیبل رول ہے, اور وہ آئے تو کسی صورت میں حل تلاش کرنے کے لیے تھے اور اس یہ کہنے کے پرابلم کو سالو کرنے کے لیے تھے, بٹ ناؤ دے آر پارٹ آف پرابلم, پارٹ آف سولوشن نہیں ہے. تو یہ ایک صورتحال جو ہے وہ بین الاقوامی برادری کو اگر یہ سوال یہ کرتے ہیں تو میرے خیال میں بالکل حق بجانب ہے کہ گزشتہ پانچ سال سے 2011 میں یہاں بھی معاملہ شروع ہوا, یمن میں بھی ہوا, لیکن سیریا کا معاملہ جو ہے وہ نوعیت دونوں کی اپنی جگہ پہ ایک ہی ہے, لیکن یہ سیریا کا معاملہ جو ہے یہ 2011 میں جب شروع ہوا تھا اس وقت امریکہ نے ایک بات ضرور کہی جس کی جانب توجہ کرنی چاہیے تھی, اور اسی کی بنیاد پہ مختلف فورن ایکٹرز آئے, اور یقیناً امریکہ بھی اس کا حصہ ہے اور اس کو حصہ لینا ہوتا ہے, ایک عالمی طاقت ہے, لیکن اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ وہاں پہ وہ جمہوری روایات جو ہیں مستحکم کی جائیں, اور بشار الاسد کو جو چونکہ یہ اسی وقت شروع ہوا تھا کیونکہ وہ جو اپوزیشن تھی متحدہ انہوں نے تقاضا کیا تھا کہ بشار الاسد کو جانا چاہیے, تو امریکہ کا یہ اسٹینڈ پوائنٹ تھا اس زمانے میں, اور اب بھی میرے خیال میں لوگ ایسا ہی سوچتے ہیں کہ قیادت کو بنیادی طور پہ سیرین قیادت کو یہ فیصلے کرنے تھے کہ ان کے لیے کیا جائز ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو, خطے کی صورتحال کو بہتر کر سکے اور اس ابتری کو دور کر سکے, بار ٹارن علاقے جو ہیں ان کے اندر امن کی بحالی ہو, لوگ خوشحال ہوں, ساری چیزیں ہوں, لیکن ایسا نہیں ہوا. بین الاقوامی برادری کا رول جو ہے وہ بہت ڈیفائنڈ رول تھا, لیکن افسوس کے ساتھ اس کی ترجیحات جو ہیں انہوں نے اپنے طور پہ بھی وہ تعین نہیں کی. یونائٹیڈ نیشنز کا رول جو ہے بہت کمزور رہا, آج ریگریٹ کیا جا رہا ہے سیکرٹری جنرل کی جانب سے, لیکن اس رول کو مؤثر بنانے کے لیے جو اقدامات کرنے چاہیے تھے تو فارن ایکٹرز کے ساتھ یونائٹیڈ نیشنز کا ایک یہ عمل جو ہوتا ہے دوستی کا اور تعلق کا اور کسی جگہ پہ جو معاہدے ہوتے ہیں ان پہ عمل درآمد کا, اس بارے میں کہیں نہ کہیں غفلت ہوتی رہی ہے, اور یہ غفلت جو ہے وہ مجھے مانا ہے بنیادی طور پہ یہ کہہ لیجئے کہ وہ تو فیلی نے جو کہا میں اس کے ساتھ متفق ہوں, یہ اس کا اپنا کنفیشن بھی ہے کیونکہ ایک بڑا ایکٹر ہے اس علاقے اس ریجن کے اندر. تو یہ تمام چیزیں ہمیں غور کے ساتھ میرے خیال میں اور اس میں کسی فریق کو ذمہ دار قرار دینے کے بجائے اس میں دیکھنا چاہیے کہ بنیادی طور پر رول جو ہے وہ کہاں کس کس کا تھا اور کیسے ادا ہوا, کون مخالف کیا اور کون موافق کیا, یہ تمام چیزیں جو ہے بین الاقوامی برادری کو پوچھنے کا حق بھی ہے, لیکن ان کو بھی اپنا رول ادا کرنا چاہیے. مہاجرین کا مسئلہ ہے, آپ دیکھیے دنیا جہان میں ریفیوجیز جو ہیں وہ
شام سے ہیں,
ہاں جی, تو یہ وہ مسائل ہیں جن کی جانب توجہ کرنے کی ضرورت ہے, اور بہت میرے خیال میں سنجیدگی سے اور بہت فل مینر میں اس چیز کو جاننے کی ضرورت ہے.
اچھا یمن کی بات کرتے ہیں منصور صاحب, یمن کے ساحلی شہر عدن میں ایک خود کش بم دھماکہ ہوا اور تقریباً 40 سپاہی ہلاک ہو گئے. اسی طرح کا ایک اور حملہ بھی ہوا تھا اسی ہفتے کے آغاز میں, اس میں بھی 48 سپاہی مارے گئے تھے. اس حملے کی ذمہ داری جب تک میں ہم اسٹوڈیو تک آئے اس وقت تک کسی گروہ نے تازہ ترین خبروں کے مطابق تو قبول نہیں کی تھی, لیکن حملوں کی ذمہ داری جہادی گروپ قبول ضرور کرتے ہیں. یمن کی صورتحال بھی پیچیدہ ہے جہاں مشرق وسطی کی بڑی طاقتوں کے اپنے اپنے مفادات بھی ہیں, ایران اور سعودی عرب کے حمایت یافتہ گروہ لڑ رہے ہیں. کیا یمن کی صورتحال بھی شام کی خون ریز تنازعاتی صورتحال کی طرح کی شکل اختیار کر رہی ہے؟ منصور صاحب جی, منصور صاحب سن رہے ہیں آپ؟ وہ جی میں یمن کے بارے میں بات کر رہی تھی کہ کیا یمن کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے جہاں آج بھی دھماکے میں 40 افراد سپاہی مارے گئے اور اس سے پہلے اسی ہفتے کے آغاز میں 48 سپاہی مارے گئے تھے, کیا اس صورتحال کو جہاں پر کافی کوشش کی جا رہی ہے, سعودی عرب میں اتحاد بھی لڑا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی صورتحال اسی طرح شام کی طرح کے تنازع کی کسی شکل اختیار کر رہی ہے؟
रेप्लिका है, लेकिन एक ये सिपाही आप कह सकते हैं रेप्लिका है, और इस हवाले से जो आज की डेवलपमेंट है मैं समझता हूँ जो लम्हा फिक्रिया है वहाँ पे जो ममालिक दाइश के सरकूबी के हवाले से और वहाँ की जो यमन की आईनी हुकूमत को डिस्ट्रॉय करने के लिए जिद्दोजहद करने वाले जो रूसी दाखिल हैं उनको आउट करने के लिए जो जिद्दोजहद कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और उन्होंने यमन का यानी बागियों ने यमन का जो इंतखाब अदन का इंतखाब इस हवाले से बहुत सोच समझ कर किया है, क्योंकि माजी में यमन के इस इलाके को रिलेटिवली काम कर दिया गया था और इसी वजह से जो जलावतन सदर हैं मंसूर हाकी वो रियाद से वापस आ गए थे, उन्होंने अदन को ही अपना पाया तख्त जो है वो आर्थिक तौर पर बनाया था और इसी हवाले से वहाँ पे जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है थोड़ी सी इम्प्रूव नजर आती थी, लेकिन हालिया जो हमले हमें देखने को मिल रहे हैं इसके जो पैटर्न है और खासतौर पर फौजी और अस्करी इदारों और सिक्योरिटी कानून नाफिज करने वाले जो इदारों के अरकान का जो मतलब खुला कत्लेआम है वो इस चीज पे जाहिर करता है कि वो जो रिस्क एक लिहाज से कायम की गई थी वहाँ पे रूसी दावियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करके वो किसी हद तक कमजोर होती जा रही है और मैं समझता हूँ कि ये एक इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है और इससे पहले जो सना 2014 से जो उनके कंट्रोल में आया रूसी दावियों के उसके लिए अपना कब्जा अभी तक नहीं छुड़ा सके हैं और शमन के जो दीगर बड़े शहर हैं वहाँ पे भी इसी तरीके से जो दाइश के हामी या जो उनकी बागी अपनी मुख्तलिफ पॉकेट जो हैं वो जमा चुके हैं तो वहाँ पे जो लेकिन इसके साथ साथ हमें जो इत्तेहादी अरब ममालिक हैं जिसमें जिस अंदाज से वहाँ पे ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं उसके थोड़े से मनसी नतज हमें देखने को मिल रहे हैं कि जिस अंदाज से वहाँ पे जिला इम्तियाज बंदारी जो है वो की गई जिसमें बाद जनाजे भी अट्रैक्ट किए गए और उसी तरीके से मुख्तलिफ शादी की तकरीबात जो है वो भी निशाना बनी तो उसका पूरा एक बैक साइड जो है वो उस पूरे ऑपरेशन का जो है वो देखने में आ रहा है जिसकी वजह से वहाँ पे जो इस ऑपरेशन के हक में जो अवामी हमारी की आपके लिए नाकिस की सपोर्ट की कैफियत पैदा हुई थी क्योंकि यमन की सोसाइटी आपको पता है कबाइल पर मुश्तमिल है और वहाँ पे एक कबीले का सरदार जो है वही फर्द रहा गया और उसी के तौर पर जो है वो नाते रहते हैं और किसी का जो दिया हुआ लक्ष्य जो है वो कानून की हैसियत अख्तियार कर देते हैं तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि इत्तेहादी जो ममालिक वहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं उनकी तरफ से जो सियासी अमल पैरेलल किया जाना चाहिए था वो भी हमें मकबूज नजर आता है और उसका नतीजा बिल्कुल शाम वाली की कैफियत में नजर आ रहा है कि जिस अंदाज से शाम के अंदर जो इंटरनेशनल पावर जो लक्ष्य थी वो मॉडरेट के साथ आए तो शामिल आवाम की मदद के लिए थे लेकिन अपना अपना लेडेड एजेंडा और पोलिटिकल एजेंडा साथ लेकर आए थे और उसी में वो इलेक्ट कर रह गए चाहे वो तुर्की हो तुर्की वहाँ पे कुर्दों को कंटेन करने के लिए आया है सऊदी अरब दाइश के खिलाफ आया और इसी अंदाज के जो खतरे के दीगर ममालक थे हर एक का अपना अपना और अमेरिका और रूस के जो है वो मफादात शाम में किसी को पोशीदा नहीं तो यही कैफियत हमें जो इस वक्त जो है वो यमन में देखने में आ रही है और इसी वजह से वहाँ पे भी जो अमन का जो सूरज जो है वो हमें मुस्तकबिल करीब में शुरू होता नजर नहीं आ रहा और उसका निशाना और इस पूरी नाकामी का जो हजब है जो निशाना है वो महत्व यमनी आवाम है जो इस वक्त पहले तो वो गुर्बत और अखलास के चक्के में पिट रहे थे इस वक्त जो है वो दहशत गर्दी के एक ऐसे अफरीद की नजर हो चुके हैं कि जो उनकी जिंदगी को जो है वो आए रोज अजीरन बनाए हुए हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर जाफर साहब हमारे साथ थे, हमारे साथ यहाँ से डॉक्टर जुल्फकार काजमी थे, काजमी साहब से भी हम उनका नुक्ता नजर जानना चाहते थे यमन की जंग के बारे में। अब अगले किसी प्रोग्राम में बात करेंगे, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त चूंकि खत्म होने वाला है। आज हमारे प्रोग्राम में मुख्तलिफ जो मौजूद हमने जिन पर बात की उसके लिए पाकिस्तान से हमारे साथ थे डॉक्टर नादिर बख्त, यहाँ वाशिंगटन से हमारे साथ थी सना अली और बरसरे इक्तदार पार्टी मुस्लिम लीग नून के सिद्दीकुल फारूक हमारे साथ थे और भारत से हमें ज्वाइन किया था डॉक्टर ग्रोवर गरश ने। اور منصور جعفر صاحب اور ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی یہاں واشنگٹن سے ہمارے ساتھ تھے. آپ نے ان سب کو سنا. ہمارے اس پروگرام کو بھی ضرور سنیے گا urduviewer.com پر لاگ ان کرتے ہوئے, اور ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ہم اسے سوشل نیٹورک پلیٹ فارم پر آپ سن سکیں گے, ٹویٹر پر بھی اور فیس بک پر بھی. تو اب بیجت کو پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے. میرے ساتھ پروڈیوسر اسبر امام اور انجینئر تھے نک ایوانوف. آپ سے اجازت چاہتے ہیں, آپ سے ہماری ملاقات پھر ہوگی. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.